अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में आइंदा नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब से कबल रिपब्लिकन पार्टी का कौमी कन्वेंशन आज पीठ से शुरू हो रहा है। इस कन्वेंशन में जमात के डेलीगेट्स सदर ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चुअल कन्वेंशन में साबिक नायब सदर जो बाइडन को जमात का सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया था। रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्लेट में मुनाकिद हो रहा है। तवक्को है कि सदर ट्रंप आज शाम को कन्वेंशन में पहुंचेंगे, जहां पार्टी के डेलीगेट्स उन्हें दोबारा अपनी जमात की तरफ से सदारती उम्मीदवार नामजद करेंगे। ताहम मंगल से जुमेरात तक कन्वेंशन की बेशतर सरगर्मियां वॉशिंगटन में मुनाकिद होंगी। सदर ट्रंप कन्वेंशन के आखिरी रोज शाम के वक्त व्हाइट हाउस में अपनी नामजदगी को मंजूर करते हुए तकरीर करेंगे, जिसके बाद जमात का कन्वेंशन आतिशबाजी के मुजाहरे के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के समझौते के बाद अरब ममालिक के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात तश्कील देने के बारे में पुरउम्मीद हैं। यरूशलम में इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ पोम्पियो ने कहा कि अगर मजीद ममालिक ऐसा करें तो इससे मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा और इन मुल्कों में आवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। अमरीका ने इस माह के आखिर में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान समझौता तय करवाया था, जिसके बारे में नेतन्याहू का कहना है कि वो खित्ते में एक नए दौर की इब्तिदा है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दूसरे मुल्कों के साथ क़याम अमन के इम्कानात पर बात करते हुए इसे इंतहा पसंदों के खिलाफ इतदाल पसंदों का इत्तेहाद करार दिया। इसराइल के दौरे में पोम्पियो इसराइली वजीर दिफा और वजीर खारजा से भी मुलाकातें करेंगे। इसराइल के दौरे के बाद पोम्पियो सूडान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन जाएंगे। फिलिपाइन के जुनूबी सूबे सोलो के मुस्लिम अक्सरियती इलाके जूलू में दो धमाकों के नतीजे में फौजी अहलकारों समेत 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक पीर को जोलू में यके बाद दीगरे दो धमाके हुए, जिसमें 5 फौजी भी हलाक हुए। मुस्लिम अक्सरियती इलाके जोलू में सिक्योरिटी फोर्सेज तवील अरसे से अस्करियत पसंद ग्रुप अबू सयाफ के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कॉर्लेटो विनलॉन ने पीर को सहाफियों को बताया कि पहला धमाका सुपरमार्केट के करीब खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ। उनके बकौल मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद नस्ब था, जिसके फटने से वहां मौजूद 5 अहलकार और 4 शहरी हलाक हुए। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल में धमाके के थोड़ी देर बाद उसी सड़क पर एक खातून खुदकुश बमबार ने उस वक्त खुद को धमाके से उड़ा दिया जब पुलिस इलाके को घेरे में ले रही थी। एक और फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल रोनाल्डो मैटियो ने बताया कि दोनों धमाकों में 16 फौजी और 20 सिविलियन जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई है। सोलो का इलाका अस्करियत पसंद ग्रुप अबू सयाफ का गढ़ समझा जाता है और ये ग्रुप खुद को दाइश का इत्तेहादी करार देता है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की 4 इलाकाई जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों और भारत की 2 बड़ी अपोजिशन पार्टियों कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उनके मकामी हलीफों ने एक मुश्तरक बयान जारी करके जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजिशन को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है और नई दिल्ली को खबरदार किया है कि कश्मीरी आवाम को कोई भी ऐसा फैसला काबिल कबूल नहीं हो सकता जिसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है। अगरचे भारतीय हुकूमत ने लीडरों के श्रीनगर में जारी किए गए इस मुश्तरका बयान पर ताहाल कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, ताहम हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की मकामी क्यादत ने जम्मू कश्मीर की आइनी नीम खुदमुख्तारी को बहाल करने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये महज दीवाने का ख्वाब है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 से पहले हिंद यूनियन में जो खसूसी पोजीशन हासिल थी वो उनके बकौल नफरत की दीवार की मानिंद थी और रियासत की तामीर तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी। खबरें खत्म हुई।
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یہ نامزدگی چار روزہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے دوسرے روز منگل کو عمل میں آئی۔ ماضی کے برعکس یہ کنونشن ورچوئل انداز میں ہوا اور یہ امریکہ کی انتخابی تاریخ کا پہلا ورچوئل کنونشن تھا۔ یہ ورچوئل کنونشن کیسا رہا، اس بارے میں عمران جدون کی رپورٹ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔
پچھلے چار سالوں میں اور اس وبا کے دوران کیا کچھ بدل گیا ہے؟ ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنا پہلا ورچوئل یا مکمل آن لائن کنونشن منعقد کیا۔ عموماً ان کنونشنز میں سیاسی پارٹیاں ایک شہر میں ہزاروں افراد کو اکٹھا کر کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کا اعلان کرتی ہے، لیکن اس سال وہ لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ یہ تقریب لوگوں تک لے آئے ہیں۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کی پروفیسر ونیسا بیزلی کہتی ہیں کہ ہجوم سے بھرے ہال کو ختم کرنے سے ناظرین کے لیے قربت کا احساس پیدا ہوا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کنونشن کو ورچوئل کرنے اور ٹیلی ویژن پر پیشکش کے حوالے سے کافی سوچ بچار کی، لیکن انہوں نے اس بارے میں بھی سوچا کہ باقی میڈیا کیسے مخصوص کلپس اور ساؤنڈ بائٹس کو اپنے سوشل میڈیا پر استعمال کریں گے۔
ناظرین کو فوراً ہی فرق نظر آیا جب ملک بھر سے درجنوں گلوکاروں نے اپنے گھروں سے قومی ترانہ گایا، جو کہ ایک بڑی زوم کال کی مانند تھا۔ ڈیموکریٹس نے صارفین کے تیار کردہ مواد کا بھی فائدہ اٹھایا اور پروگرام میں خاص موقعوں پر عام لوگوں کے ویڈیوز بھی شامل کیے۔
ورچوئل کنونشن کے اصل فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ملک بھر سے پارٹی سپورٹرز کو چھوٹے گروپس میں اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس طرح سب کو اس میں شریک کر سکتے ہیں۔
گزشتہ کنونشن سے ایک اور چیز جو مختلف ہے وہ مختصر تقریریں ہیں، حتیٰ کہ سابق صدر بل کلنٹن کو، جو کنونشنز میں لمبی تقریروں کے لیے مشہور ہیں، صرف 5 منٹ تک محدود رہنا پڑا۔ کسی بھی کنونشن کی ایک علامت ریاستوں سے پارٹی مندوبین کا باضابطہ طور پر پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے حمایت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس کنونشن میں ریاستی وفد کے لیڈر کو سننے کے بجائے ناظرین کو اپنے گھروں میں بیٹھے ملک بھر کے پرکشش مقامات سے ووٹ ڈالتے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک تشویش یہ ہے کہ آیا پچھلے کنونشنز کی طرح ورچوئل کنونشن لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کر سکے گا یا نہیں۔
میں نے کل رات اسے ریڈیو پر سنا۔ میرے خیال میں یہ واقعی بہت اچھا ہے، کسی حد تک متاثر کن، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک ووٹروں کو یکجا کر سکے گا۔ یہ بہت متنوع اور پر امید تھا، اس سے مجھے ایک امید ملی ہے۔
میرے خیال میں کچھ سپیکرز بہت پاورفل تھے، اور اب مجھے ریپبلکنز کا کنونشن بھی دیکھنا ہے اور پھر میں ان دونوں کا موازنہ کروں گی۔
امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک جے کاسٹ کا کہنا ہے کہ یہ چیلنج ہمیشہ رہا ہے کہ کنونشن کے تقاریب کو باہر باقی لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔
I think the most important thing for the parties at the conventions.
میرے خیال میں کنونشنز میں سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نامزد امیدوار کو بڑے میدان میں عوام کے سامنے لائیں، جس پر لوگ خوش ہوں اور تالیاں بجائیں، اور یہ دباؤ ہمیشہ رہا ہے، خاص طور پر ٹی وی کے دور میں۔
And there has always been as in the television era there's always been pressure to do that.
Nielsen Media Research ke mutabik 2020 ke convention ki pehli raat 1 crore 80 lakh se zyada nazreen ne is virtual convention ko broadcast aur cable networks par dekha. یہ 2016 کے کنونشن کی پہلی رات سے 27% کم ہے۔ لیکن جو بائیڈن کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ 1 crore سے زیادہ افراد نے کنونشن کو انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی دیکھا۔ سٹیو ریڈش کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
یہ تھی ڈیموکریٹک پارٹی کے ورچوئل کنونشن کے بارے میں عمران جدون کی رپورٹ۔ 24 اگست سے ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے، یہ کنونشن بھی بڑی حد تک ورچوئل ہی ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی نامزدگی وائٹ ہاؤس میں قبول کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی مختلف ریاستوں میں، جو انتخابی لحاظ سے بہت اہم ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے کنونشن اور انتخابی سرگرمیوں کی رپورٹس ہم آئندہ اپنے پروگرام میں پیش کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں امن عمل کا دوسرا مرحلہ یعنی بین الاقوام بات چیت ابھی تک شروع نہیں ہو سکی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا علاقائی قوتیں اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی یہ رپورٹ سنیے۔
لویا جرگے کی جانب سے اس مشورے کے بعد کہ ان بقیہ طالبان قیدیوں کو بھی رہا کر دیا جائے جن کی رہا نہ ہونے کے سبب افغان طالبان بین الاقوام مذاکرات میں آنے کے تیار نہیں ہیں، سارے قیدی ابھی تک نہیں چھوٹ سکے ہیں اور نہ امن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو سکا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ صورتحال کس سمت جا رہی ہے اور کیا علاقائی طاقتیں افغان امن کے لیے کوئی رول ادا کر سکتی ہیں، ہم نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر اور صدر اشرف غنی کی انتخابی مہم کے ایک سابق عہدیدار اور یونیورسٹی کے پروفیسر نجیب اللہ سے گفتگو کی۔ بریگیڈیئر سید نذیر نے اس حوالے سے کہا،
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک افغانستان پیس پروسیس کا جو دوسرا پڑاؤ ہے، جو کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے، اس کی شروعات نہیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ دونوں فریق جو ہے، گورنمنٹ جو ہے اشرف غنی کی یا اس کے علاوہ طالبان ہے اور باقی ہے، اپنی اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مدعا تو امن ہے۔ کیا امن کے لیے اگر ایک پڑاؤ کامیاب ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت اور پھر ایک ڈیل ہو گیا، ایک سمجھوتا ہو گیا، اب اس سمجھوتے کے تناظر میں یہ دوسرا پڑاؤ بھی شروع ہونا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یا کہ بات دیگرے اس میں کچھ نہ کچھ ڈیل ڈال سے، کچھ نہ کچھ بہانے، کچھ نہ کچھ اعتراضات یا ان چیزوں سے کام لیا جاتا ہے۔ افغانستان کے عوام تو پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ سارے جو جتنے بھی جنگجو ہے، خواہ کسی بھی سائڈ سے، سیکیورٹی کے ہوں، فورسز کے ہوں یا ادروائز طالبان ہو یا اور ہیں، سب کو ایک وار فٹیک بھی ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان کو سپورٹ کرنے کے لیے اقتصادی طور پر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان پر بھی کچھ ڈولرز فٹیک بن چکا ہے۔ اب ان فٹیکس کے نتیجے میں تو یہ بات چیت ہر صورت میں شروع ہو جانی چاہیے تھی۔ لوگ لیا جرگہ بلایا گیا، انہوں نے مینڈیٹ بھی دے دیا اور اس کے بعد اس نے ڈگری بھی کر دیا کہ چھوڑ رہا ہوں قیدیوں کو، اس کے باوجود قیدی ابھی تک نہیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیلے جو موجودہ حکومت ہے وہ اس ڈیلے کو اپنے فیور میں سمجھتا ہے، لیکن دوسری طرف عوام جو ہے یا افغانستان کے لیے یا ان کے نیبرز کے لیے امن تو سب سے زیادہ ایسا انڈیا ہے یا ایک ایسا منزل ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
چین بھی اس معاملے میں کسی حد تک انوالو ہے، رشیا بھی ہے، پاکستان تو پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے، ایران کا بھی اس میں دخل ہے۔ کیا چین کا افغان گورنمنٹ پر یا طالبان پر آپ کو اتنا انفلوئنس نظر آتا ہے کہ وہ ان دونوں کو جمع کر سکیں؟
چین نے پہلے بھی کوشش کی تھی اور ان کے مختلف گروپوں کو بلایا تھا، اور پہلے وہ جو اورمچی کا وہ چلا تھا، پہلے شروعات تو ادھر سے ہوئی تھی، ایک اور کوارڈیلیٹرل اس میں بھی وہ شامل تھا۔ یقینی طور پر چین تو چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ اس کے دو جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا جو بی آر آئی کا ایک تو سی پیک ہے اور دوسرا اس کا ویسٹرن روٹ ہے جو کہ سینٹرل ایشیا سے گزرتا ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے افغانستان ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے، اور دوسرا ہمارا سی پیک بھی جو گزرتا ہے تو اس پر اثرات افغانستان کے بدامنی کا ہے، راجنگ کا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ایران میں سرمایہ کاری کر رہا ہے جو کہ 400 بلین ڈالر میرے خیال میں کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہوگی، اس کے بھی اثرات اس کے نیبرز پر پڑیں گے، اقتصادی اثرات۔ تو ان چیزوں کو سامنے دیکھ کر میرے خیال میں کہ چائنا کے لیے تو جو افغانستان کا امن ہے وہ ضروری بھی ہے، اور پلس اس کے جو ون بیلٹ ون انیشیٹو جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ پرامن ماحول بہت ضروری ہے۔
اچھا، اور یہ بتائیے رشیا اور ایران کا کیا آپ رول دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کر رہے؟
رشیا تو پہلے بھی ظاہر ہے کہ ادھر سے زخم کھا چکا ہے، اب اس کا بیک یارڈ ہے ایک تو سینٹرل ایشیا، اور ظاہر ہے کہ افغانستان پھر آ جاتا ہے پاکستان پھر گرم پانی تک، تو میرے خیال میں کہ ریجن میں کوئی نئے ایک قسم کے خطوط یا نئے اتحاد کچھ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے کچھ شروعات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو ہے پھر جو ایران اور سعودی عرب کا یا مڈل ایسٹ کا جو پولرائزیشن سیکٹیرین اس کے بھی کچھ اثرات ہیں. تو لگتا ہے کہ ترکی سینٹرل ایشیا پاکستان ایران اور پھر اس کے علاوہ جو فار ایسٹ ہے ان کا جو سی کمزور پڑ گیا ہے یا دھیما پڑ گیا ہے اس کے بھی کچھ متبادل سوچا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس پہ پھر رشیا جو ہے ایک میجر پاور ہے اور اس کا انفلوئنس بھی جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ پر زیادہ ہے جو افغانستان کے پڑوسی ہے, اور اسی طرح افغانستان میں بھی وہ اس کے اثرات کافی ہیں, اثر رسوخ رکھتے ہیں. تو ایک میجر پلیئر تو ہے, لیکن فی الحال میرے خیال میں کہ ان سب نے پڑوسیوں نے یا اس کے علاوہ جو سپر پاورز ہیں انہوں نے افغانیوں پر یہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ شروعات کرے. اب اس میں تین چیزیں, اس دن ایک ویبینار میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سینٹرل ایشیا کے ساتھ, وہ یہ تھا ہم نے کہا کہ اس میں ایک تو آپ جو گیم سپائلر ہے اس پر پریشر ڈالے اور اس کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو ریجن کے تاجکس ہیں تاجکستان سے ازبکستان سے پختون ہیں پاکستان سے, تو یہ اپنے اتنے گروپس پر پریشر ڈالے کہ امن کی طرف جائیں اور امن کا راستہ متعین کرے اور اس کو فعال بنا لے. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے لیے کچھ امن کے لیے ایک انسینٹیو بھی دے دے اور کوئی ایسا فنڈ ایسا میکینزم بنا لے کہ جب امن آتا ہے تاکہ اس کو اقتصادی طور پر سپورٹ بھی کر سکے. اور پھر جو یہ سی پیک اور سینٹرل جو روٹ ہے اس کو ملانے کے لیے افغانستان کو برج بنایا جائے, تو شاید اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اس میں اثر پڑ سکے گا.
جب گیم اسپائلر کی بات ہوتی ہے تو کیا آئیڈینٹیفائی بھی ہوتا ہے گیم اسپائلر ہے کون؟
یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس میں ہم نے یہ بتایا کہ دیکھ لو گیم اسپائلر افغانستان کے اندر بھی موجود ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ وہ جو داعش ہے یا ٹیررسٹر کا آؤٹ فٹ سے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, اس کو تو سب اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن جس کا بھی اس کے پیچھے ہاتھ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز یا کوئی کنٹری ہے یا اس کو جو عام سپورٹ دیتا ہے, دوسرا ڈرگ ٹریفکنگ ہے اس کو بھی سدباب کرنا ہے, تو ظاہر ہے انٹرنلی ان لوگوں کو شکست دینا ہے یا ان کو آئسولیٹ کرنا ہے. دوسرے گیم اسپوائلر پولیٹیکل ہے, کیونکہ ایک وار اکانمی ہے, وہ وار اکانمی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اس میں ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, تو ان پر بھی اثر ڈالنا اتنک اثر ڈالنا ہے یا اس کے علاوہ باقی جو پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک اثر ڈالا جا سکتا ہے. اور تیسری بات افغان گورنمنٹ ہے اور طالبان ہے, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ یہ بات چیت شروع کرے, تو ڈپلومیسی تو اور ڈپلومیٹک کور اور اس کے علاوہ ان کے ایمبیسیز تو افغانستان میں بھی موجود ہے اور پلس طالبان بھی ان ملکوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے, تو وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے ڈسٹنٹ نیبرز جو ہیں اگر وہ گیم سپائل کر رہے ہیں تو ان کو مطلب ہے کہ ایک جس طرح میں نے بتایا کہ ریجنل ایک بن جائے یا ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ ریکارڈ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ گروپ ہو جس طرح 6+2 ہے, تاکہ وہ یہ ٹھان لے کہ ہم نے ہر صورت میں افغانستان میں امن کو سپورٹ کرنا ہے اور ارسپیکٹو کسی خاص گروپ کو سپورٹ نہیں کرنا ہے.
یہ بتائیے کہ پاکستان کا واقعی اب طالبان پہ انفلوئنس نہیں رہا ہے اتنا جتنا پہلے کبھی ہوتا تھا؟
ہاں یہ بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کر لیا, اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے ویزے ان کے لیے سفری سہولتیں اور اس کے علاوہ ان کے جو ادھر فیملیز ہیں اس کے ذریعے تو اثر تو تھا, اور تب اس اثر کے تحت وہ بیٹھ گئے اور اس میں پاکستان کا رول بھی ہے اور اس رول کو ریکگنائز بھی کیا گیا, تو اثرات تو ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان گین کرتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے اور پھر اس پہ سارے سٹیک ہولڈر اگر اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو تو اس کا کریڈٹ آئے گا. تو میرے خیال میں کہ پاکستان کے ابھی کوئی فیورٹس تو نہیں ہے, وہ ان پر چھوڑتے ہیں کیونکہ افغان خواہ جس طرح سے ہو یا جس اتنے گروپ سے ہو وہ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کو بیرونی مداخلت کو اچھا نہیں سمجھتے, تو ابھی پاکستان نے اس سے کم از کم ہاتھ کھینچا ہے کہ صرف امن کے لیے اس پر احسان انداز ہو، لیکن گیم اسپائر کے طور پر یا پریشر گروپ کے طور پر یا فیورٹ کے طور پر اس کو سامنے نہ لایا جائے۔
یہ تھے بریگیڈیئر سید نذیر اور پروفیسر نجیب اللہ کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اقوام عام کے لیے کوئی باقاعدہ اسٹریٹجی موجود ہی نہیں ہے۔
تین سالوں کا جو پروسیس چلا رہا ہے یہ امن کی بات چیت کا، ابھی یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، ابھی یہ ثابت ہوا کہ سارا پروسیس انڈیویجول ہے۔ امن کے لیے، افغان امن بات چیت کے لیے سے کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں رہی۔ جرگہ بلایا گیا اور 400 قیدیوں کی رہائی کی ڈیمانڈ ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ اس وقت 4,600 قیدی رہا ہو چکے تھے، باقی جو 400 تھے ان کی رہائی کے لیے جرگہ بلانا پہلے تو یہ لاجیکل نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب جرگہ نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ان 400 قیدی کو رہا کیا جائے، اس کے بعد افغان پریزیڈنٹ نے انہوں نے کہا کہ ہم ان 400 قیدیوں کو تب رہا کریں گے جب 1,000 کے لگ بھگ افغان کمانڈوز اور پائلٹس جو ہیں وہ جو طالبان کے قبضے میں ہیں ان کو رہائی مل جائے۔
ریجنل پاورز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ان کا کیا رول ہے؟
مسائل تب حل ہوتے ہیں جب آپ ایک پاور فول، ایک واقعی جو مطلب جس میں وہ ٹیلنٹڈ کہہ سکتے ہیں، ڈپلومیٹک جو ایڈریس ہو یا جو ڈپلومیٹک جو اسٹیشن آپ کا ہو وہ ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ لابی کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم اس پہ لابی کرنی چاہیے۔ دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر افغان گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں انڈینز کی جو مطلب ان کی کنسرنز ہے کہ یہاں پہ اگر طالبان آئے گی، طالبان کی گورنمنٹ آئے گی یا طالبان کسی بھی طرح انوالو ہوگی تو ان کو تو کنسرن ہے کہ یہاں پہ مطلب ایران اور سعودی عربیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کا ریلیجیس مسائل بھی یہاں پہ، رشیا اور چائنا کا مسئلہ ہے، اور یہ تو اوور آل ان کا رول تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن جب آپ ان کو انوالو نہیں کر پا رہے ہیں۔
کیا آپ امید کی کوئی کرن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟
امید کی کرن تو فی الحال کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ کچھ عرصے سے مطلب یہ کہ ایک مہینے سے افغانستان میں جو عوام کی موومنٹ سے، خاص کر پاور موومنٹ کے نام سے عوام کی جو موومنٹ اٹھ رہی ہے، مطلب ہر دوسرے دن مختلف پروونسز میں، شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جلوس جلسے ہو رہے ہیں، تو امید یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ اب وہ جو عوامی حرکات ہے، موومنٹ ہے، وہ ہسٹری میں سے پہلے ایٹ لیسٹ ان 18-19 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھی۔
اچھا،
تو پہلی بار ایک مہینے سے ہو رہی ہے۔
یہ بتائیے کہ یہ پروٹیسٹ کس سلسلے میں ہو رہے ہیں؟
پروٹیسٹ کا جو مطلب جو مین ایجنڈا ہے وہ پی سی ہے، جو عوام ایک طرح سے دکھا رہے ہیں کہ اگر مطلب بین الاقوامی مذاکرات شروع نہیں ہو جاتے اور سیز فائر پہ بات نہیں ہوتی تو افغان عوام اٹھے۔
یہ تھے پروفیسر نجیب اللہ۔ ادھر افغان حکومت کا مسلسل یہ موقف ہے کہ وہ ہر صورت سے امن قائم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔
دنیا بھر سے وائس آف امریکہ کی ٹیم آپ کے لیے تازہ ترین خبریں اور دلچسپ معلومات اور بہت سی منفرد ویڈیوز لے کر آتی ہے، جنہیں آپ جب چاہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہم آپ کے لیے موجود ہیں۔
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں خصوصی افراد کی صورتحال پر اور ان کی بہتری کے لیے کوشاں ایک قومی سطح کے ادارے اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام کے بارے میں۔ اس ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد عاطف شیخ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں اسلام آباد سے۔ محمد عاطف شیخ ورلڈ انسٹیٹیوٹ آف ڈسیبلٹی کے پاکستان میں کنٹری ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں
اور اس شعبے میں ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد عاطف شیخ صاحب۔
وعلیکم السلام یاسمین، کیسی ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ اتنے بہت سے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں اور آپ کے اتنے زیادہ اچیومنٹس ہیں کہ اگر میں اس سے شروع کر دوں تو پروگرام شروع کب ہوگا، تو کچھ مختصراً اپنا تعارف کرا دیجئے کہ اسپیشل جو افراد ہیں ان کے لیے آپ کیا کچھ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بتائیے کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے۔
بہت شکریہ یاسمین، سب سے پہلے تو کہ مجھے اس پروگرام میں آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ آج کا اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام ایک کراس ڈسیبلٹی آرگنائزیشن ہے۔ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ اب بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو گورنمنٹ چلاتی ہے معذور افراد کی بحالی کے لیے، ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی فلاح کے لیے۔ اس کے بعد کچھ این جی اوز ہوتی ہیں جو ڈسیبل پرسنس کے لیے کام کرتی ہیں، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں۔ ایک ٹرینڈ ہے، ایک ٹرینڈ جو 1970 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، وہ تھا ڈی پی اوز یعنی ڈسیبل پرسنز آرگنائزیشن، وہ ادارے جو ڈسیبل پرسن خود چلاتے ہیں، سٹیپ ان میں سے ایک ہے۔ اور 1997 میں پاکستان میں اس کی بنیاد پڑی، اور میں اس ٹیم کے جو فاؤنڈنگ ٹیم تھی سٹیپ کی، ان میں سے ایک ٹیم کا ممبر ہوں جب یہ ادارہ بنا 1997 میں۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ معذور افراد کو بنیادی انفارمیشن پہنچائی جائے، کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں معذور افراد کے لیے ایک تو سہولیات ویسی بہت کم ہے حکومت کی طرف سے بھی اور این جی اوز کی طرف سے بھی، اور جو ہے وہ زیادہ تر افراد کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہمارے جو معذور افراد ہیں وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے یا رسائی انفارمیشن کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اس ساری انفارمیشن کو حاصل نہیں کر سکتے، جیسے کہ انہیں ویل چیئر کہاں سے ملے گی، اگر وہ سننے کے لیے ہیئرنگ ایڈ لینا چاہتے تو وہ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اور ان کو کون سے اسکول میں جانا چاہیے یا انوائرمنٹ کے لیے کہاں کون سا دروازہ کھٹانا چاہیے، ساری بنیادی انفارمیشن۔ تو اسٹیپ اس طرح سے ایک طرح سے سیلف ہیلپ گروپ کے طور پہ ایمرج ہوا، اور 2007 میں ہم نے اس کو ایک اچھی شکل دی تمام ٹیم نے مل کر، کہ بس ٹرانسفارمڈ انٹو اے کراس ڈسیبلٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ کراس ڈسیبلٹی کا مطلب ہے کہ تمام ڈسیبلٹیز کی نمائندگی اس میں ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرح کام کرتی رہی ہے، جہاں یو ایس ایڈ کے ساتھ، یو ایس ایمبیسی کے ساتھ، ٹیفٹ کے ساتھ مختلف ہم نے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کیا۔ اور ہمارا جو میجر کام ابھی تک اچیومنٹ ہے وہ یہ رہا ہے کہ چاہے وہ تعلیم ہو، صحت ہو، الیکٹورل پارٹیسپیشن ہو، ڈیزاسٹر ریڈکشن ہو، اور ایسے کئی شعبے جو ڈیولپمنٹ کے شعبے یا سیکٹرز کہلاتے ہیں، ان کے اندر ہم نے ڈسیبلٹی انکلوژن پہ کام کیا، اور ہم نے اپنی جیسے کئی چھوٹے چھوٹے گروپس اور ادارے ڈیولپ کیے پورے پاکستان میں۔ اب الحمدللہ ایک ڈسیبلٹی موومنٹ ہے جس پہ کام کر رہی ہے، اور اب پاکستان میں رائٹس بیسڈ لیجسلیشن پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، تین صوبوں نے ڈسیبلٹی رائٹس بل اپروو کر لیے ہیں اسمبلی سے، اب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں رائٹس بل لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تمام ڈی پی اوز کی، جن میں اسٹیپ بھی شامل ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایکسیسیبلٹی پہ کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جگہ ٹرینز، ٹرانسپورٹ، بلڈنگ ایکسیسیبل ہے، وہاں بھی ایک بہت بڑی ڈسیبلٹی موومنٹ کا نتیجہ ہے یہ۔ وہاں 25 سے 30 سال ایک ڈسیبلٹی موومنٹ نے اسٹرگل کی، لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا، پالیسی میکرز کو کنوینس کیا، اور تب جا کے وہاں اس طرح کا انکلوسیو انوائرمنٹ کریٹ ہوا، امریکن ڈسیبلٹی ایکٹ اپرو ہوا۔ تو پاکستان کی جو اسٹرگل ہے وہ بہت حد تک امریکن ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ سے انسپائرڈ بھی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات، میں شاید بات اپنی لمبی کرتا جا رہا ہوں لیکن بڑا ضروری ہے یہ بتانا، کہ پاکستان میں ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ کا ایک دور ایسا بھی آیا کہ ہم نے پالیسی میکرز کو اور ڈسیبلٹی لیڈرز کو امریکہ بھیجا، وہاں امریکن ڈسیبلٹی ایکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھنے کے لیے، اور جب وہ پارلیمنٹیرین واپس آئے تو انہوں نے اسمبلی میں پورے زور حمایت کی ہمارے بل کی، تو بعد میں چل کر ڈسیبلٹی ایکٹ بنا۔
तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि जो डिसेबिलिटी एक्ट है वो है क्या, उसमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं डिसेबल्ड जो पाकिस्तान में हैं उनको?
डिसेबिलिटी पाकिस्तान में सबसे पहले तो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट सिंध में बना, उसके बाद आईसी बलूचिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट अप्रूव हुआ और अब आईसीटी डिसेबिलिटी राइट्स बिल अप्रूव हुआ है रिसेंटली नेशनल असेंबली से। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ने भी डिसेबिलिटी राइट्स बिल को अप्रूव कर दिया है। इसमें होता यह है कि 2006 में जब यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अडॉप्ट किया गया न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, उसके बाद कई मुल्कों ने इसके ऊपर दस्तखत किए। पाकिस्तान ने 2008 में इसके ऊपर दस्तखत किए और 2010 में इसको रेटिफाई किया। रेटिफाई करने के बाद हर मुल्क को लाजिम होता है कि वो अपने कानून में यूएन कन्वेंशन के मुताबिक या तो तब्दीली करे या ऐसे कानून वजा करे जो यूएन कन्वेंशन में किए गए वादे या कमिटमेंट को पूरा करने में मुल्क को मदद दे। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो लाइफ है उसके हर शोबे के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल गाइडलाइन, यानी एजुकेशन को इंक्लूसिव कैसे बनाया जा सकता है, मिसाल के तौर पर हेल्थ को कैसे इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। वो तमाम गाइडलाइंस की रोशनी में हमने डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर काम किया, जो डिसेबिलिटी बिल था और अब एक्ट बना। तो इस बिल के अंदर जो नई चीजें हैं वो ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के बारे में पहली दफा बात की गई है। आज से पहले जो पाकिस्तान में लेजिस्लेशन मौजूद थी जैसे 1981 ऑर्डिनेंस फॉर द रिहैबिलिटेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, उसमें सिर्फ रिहैबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, प्राइमरी एजुकेशन के अलावा फैसिलिटीज का जिक्र नहीं था। रिहैबिलिटेशन के अलावा फर्दर हेल्थ इश्यूज को इंक्लूसिव बनाने की बात नहीं थी, बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाने की जिक्र कहीं भी नहीं था, पार्लियामेंट में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिसेबल पर्सन को शामिल करने का जिक्र भी मौजूद नहीं था। तो अब इस बिल के तहत एक बाकायदा एक ऐसा इदारा तरतीब दिया जा रहा है जिस जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जिंदगी के तमाम मामलों को मॉनिटर करेगा और कहीं भी अगर कोई इदारा इसको वायलेशन करेगा तो उसकी रिपोर्टिंग की जा सकेगी। तो इस लिहाज से ये बिल एक बहुत बड़ा इकदाम होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी खासतौर पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की लाइफ को बेहतर बनाने। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी रिसेंटली देखने में आई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किए हैं कि तमाम पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट इमारात जो नई बन रही है बिल्डिंग्स वो फुली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़े एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ की ये बहुत अच्छी खबरें हैं और अच्छा फ्यूचर हमें इसमें नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा डायलेमा और प्रॉब्लम है वो ये है कि पर्सन डिसेबिलिटीज को अभी तक काउंट ही नहीं किया गया, हमारे डेटाबेस के अंदर डिसेबिलिटी के रिफ्लेक्शन ना होने के बराबर है। 1998 के सेंसस के मुताबिक 2.49% ऑफ द होल पॉपुलेशन, 2010 में यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक 10% और जो वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी 2012 है वो कहती है ये 12 से 15% है, जबकि हमारा सेंसस इस पर अप्रोप्रिएटली काउंट नहीं करता क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसे कहा जाता है वॉशिंगटन ग्रुप सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसको अडॉप्ट अभी तक नहीं किया गया था। अभी उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हुई है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने उसको माना है और अब अगले सेंसस में या जब भी सैंपल सर्वे होंगे उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये चीजें जब तक आप डिसेबल पर्सन को काउंट नहीं करेंगे आप उनके लिए बजट एलोकेशन नहीं कर सकेंगे, चाहे जैसा भी लॉ हो उसके अमल दरामद के लिए कितने बजट मुख्तस किया जाता है उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। तो ये बहुत जरूरी है कि डिसेबल पर्सन की तादाद का भी अंदाजा लगाया जाए। उसके अलावा ऑन द ग्राउंड अभी जो सिचुएशन है जिसमें पूरी दुनिया को तवज्जो देने की जरूरत है, खासतौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को, कि बेतहाशा मालूम बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे। जो बच्चे स्कूल आउट ऑफ स्कूल हैं उनमें से जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी रेशियो उनसे 70% ज्यादा है और वो बच्चे किसी स्कूल तक एक्सेस हासिल नहीं कर सके क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी इन स्कूल ऑफ स्किल्ड स्टाफ या वो फैसिलिटी। तो इस वक्त जो जरूरत है वो बच्चों को तालीम देने की जरूरत है ताकि वो अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब लॉज मौजूद हैं और लेकिन उस पर अभी अमल दरामद आप कह रहे हैं कि اس طرح سے بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا, تو کیا
ہونا باقی ہے ابھی؟
ابھی تو ہونا باقی ہے, اور پہلے تو یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے کہ ڈسیبلڈ کی کیٹیگریز میں کون کون سے لوگ آتے ہیں.
فرسٹ آف آل یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ڈسیبلڈ پرسنز کی کیٹیگریز تو ڈیفائن ہیں, اور ان کا جب اسیسمنٹ کی جاتی ہے, جب ان کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, تو اس کی پرسنٹیج بھی ڈیفائن کی جاتی ہے کہ کیا اس کی ڈسیبلٹی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ماڈرن ڈیفینیشن جو یو این کنونشن کی ڈیفینیشن ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, اس کے مطابق آپ کو اتنی زیادہ کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو, اس کے مطابق آپ کو اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. یعنی کہ اگر ہر جگہ ویل چیئر اور ریمپس موجود ہوں تو کوئی بھی شخص ڈسیبل نہیں کہلائے, چاہے وہ ویل چیئر پہ ہو یا وہ بیساکھی ریل پہ چل رہا ہو, اگر آپ ایکسیسیبل انوائرمنٹ دے دیں. اسی طرح اگر آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, جیسے امریکہ کی تمام ویب سائٹس بلائنڈ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہوتی ہیں, وہ اسکرین ریڈر فرینڈلی ہوتی ہیں, تو تمام بلائنڈ لوگ ساری انفارمیشن اور بکس تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ اگر آپ انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دیں تو کوئی بھی ڈسیبل نہیں کہلائے گا. اگر آپ ڈسیبلٹی کو انسانوں کو کیٹیگرائز کرنے کے بجائے اگر آپ معاشرے کے اندر ڈسیبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, تو ہم زیادہ انکلوسیو معاشرہ ترتیب دے سکیں گے. اگر ہمیں سائن لینگویج جاتی ہو تو کوئی ڈیف نہیں ہوگا, اگر انوائرمنٹل ایکسیسبلٹی ہو تو کوئی فزیکل ڈسیبل نہیں ہوگا, اور اگر انفارمیشن ایکسیسبل ہو ہر لحاظ سے تو کوئی بلائنڈ بھی نہیں کہلائے گا. تو اگر ہم اب آج کل جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے ڈسیبلٹی, اس کے مطابق فزیکل امپیئرمنٹ, اگر کوئی کسی انسان کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ اس وقت تک ڈسیبلٹی نہیں بنتی جب تک اس کا انوائرمنٹ ڈسیبلنگ نہ ہو. اگر اس کا انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, انیبلنگ ہو, تو اس کی وہ امپیئرمنٹ کور کی جا سکتی.
ایک اور اہم بات جو کہ جو سب سے بنیادی ضرورت کی چیز ہے کہ یہ ڈسیبلڈ پرسنز جو ہیں, پیپل ہیں, ان کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں پاکستان میں خاص طور پر کس حد تک موجود ہیں, اور آپ کا ادارہ اس سلسلے میں اگر کچھ کر چکا ہے یا حکومت کچھ کر رہی ہے تو اس بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
ہاں جی, روزگار کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ کام بہت کم کیا گیا ہے, وہ یہ کہ معذور افراد کو ابد تعلیم تک سے رسائی حاصل نہیں ہے. اگر وہ پڑھ لکھ بھی جائیں کسی طرح فیملی سپورٹ سے یا دوستوں کے یا معاشرے کی سپورٹ سے, تو جب وہ جاب میں آتے ہیں تو انہیں کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری بلڈنگ ایکسیسیبل نہیں ہوتی, لوگوں کا ایٹیچیوڈ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکے, تو اس لیے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ڈسیبل لوگ جاب نہیں حاصل کر پاتے. ہم نے اس سلسلے میں بہت ایک اسٹرگل کی 2009 سے لے کر اب تک. ہم نے کارپوریٹ سیکٹرز کے ساتھ کام کیا, کارپوریٹ سیکٹر آرگنائزیشن کو ہم نے سینسٹائز کیا, ان کے اسٹاف کو ٹریننگ دی, ان کی ایکسیسیبلٹی آڈٹس کیے, اور ان کی بلڈنگ کو ایکسیسیبل بنا کے وہاں ڈسیبل پرسن کو ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر انٹرنشپ پہ ہائر کیا. جب ان کی ایکسیپٹیبلٹی تھوڑی سی بہتر ہوئی تو پھر انہوں نے ان کو ہائر کرنا شروع کر دیا, اور آج کل پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ تقریباً تمام بڑی کمپنیاں ڈسیبل پرسن کو ہائر کرنا چاہتی ہیں. لیکن ایک تو انہیں اچھا ہیومن ریسورس نہیں ملتا ہے, کیونکہ ڈسیبل پرسن میں بہت کم لوگوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی, پلس جو ہے ان تک پھر اس جابس کی انفارمیشن نہیں ہوتی. ہم نے اس سارے سسٹم کو بنانے کے لیے ہمارے ادارے نے ایک ڈسیبلٹی جاب سینٹر کریٹ کیا آج سے 4 سال پہلے. اب وہ ایک پورٹل ہے جس کے اوپر جو امپلائیز ہیں وہ اپنی اپرچونیٹی ایڈورٹائز کرتے ہیں, اور جو ڈسیبل پرسن اپنے ریزیومے اپنے سی ویز اس کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں اور امپلائر ان کو ایکسیس کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے تقریباً 2000 سے زائد ڈسیبل لوگوں کو ابھی تک جاب مل چکی ہے پچھلے 2-3 سال میں, جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہماری جاب پورٹل کے تھرو. اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس 22 کے قریب کمپنیز ہیں, لارج اسکیل کارپوریٹ ملٹی نیشنل کارپوریٹ آرگنائزیشن, جو ہماری اس جاب پورٹل کی ممبر ہیں اور ڈسیبلڈ پرسنز کو ہائر کر رہے ہیں.
تو اس وقت جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پاکستان بھر میں, اگر آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ آپ سے کیسے رابطہ کریں, اور کچھ ایسے ان کو ٹپس دیجیے اس وقت کہ کس طرح وہ ان اداروں تک پہنچیں, ان فیسلٹیز تک پہنچیں جو انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں.
سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے بے شک لمیٹڈ ہے, لیکن بہرحال ڈسیبل پرسن اگر ہم تک رسائی حاصل کر لیں, ہمیں اپروچ کر لیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے آسان طریقہ آج کل کے لیے یہ کہ ہماری ویب سائٹ سے ہمیں کانٹیکٹ کریں, step.org.pk میں جائیں, وہاں ڈسیبلٹی جاب سینٹر کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس بھی ہے, وہاں بھی آپ کو ہمارے ریسرچ سینٹر کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس مل سکتی ہے, وہاں سے اور اسکالرشپ سے جتنی اپرچونیٹیز ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں. ہمیں آپ سوشل میڈیا بھی اپروچ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, یہ سب سے آسان حل تو یہی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم ایک موبائل اپلیکیشن لانچ کرنے لگے ہیں اگلے ہفتے, اس کا نام ہے ایکول ایکسس. ایکول ایکسس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کے اندر ان تمام اداروں کے فون نمبرز موجود ہوں گے, ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنانے سے لے کر بیل چیک کہاں سے فری مل سکتی ہے, کہاں سے خریدی جا سکتی ہے, آپ انشورنس کیسے کروا سکتے ہیں اور اپنی ہیلتھ فیسلٹیز تک ایکسس کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایکول ایکسس کے نام سے ایپ ابھی گوگل اور آئی او ایس پہ نیکسٹ ویک کے بعد اویلیبل ہوگی. ابھی جیسی ایپ لانچ ہوگی اس کے اوپر اس کا لنک آ جائے گا, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اس کے علاوہ اس کو یوں ہے کہ ہم پاکستان کے جتنے موبائل نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن سائن ہو گئی ہے, وہ اپنے پورٹلز پہ اس ایپ کا لنک ڈالیں گے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ایک موبائل کمپنی کے یوزر ہیں اور اس کے اندر آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا اس کی ایپ کو, تو اس کے اندر جو ایپس آلریڈی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوگی. تو یہ سب سے آسان وجہ ہے ڈسیبل پرسنس کے لیے. تو ہمیں امید ہے کہ بہت جلدی یہ کروڑوں پاکستانیوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے.
اور یہ فری ایپ ہوگی؟
یہ بالکل فری آف کاسٹ ایپ ہے اور انفارمیشن بیس ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر ایک سیگمنٹ نیوز اینڈ اپ ڈیٹس کا بھی ہے, تاکہ کوئی نئی پالیسی آتی ہے, گورنمنٹ کی کوئی نئی اسکیم آتی ہے, کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو وہ بھی اس کے اندر نوٹیفیکیشن میں آپ تک پہنچ جائے کرے سب تک, اور وہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے لیے گورنمنٹ نے کوئی نیا قدم اٹھایا ہے, نئی نیا لا آیا ہے, نئی پالیسی, اس طرح کی چیزیں بھی ہم اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈالتے رہیں گے.
آپ کی ویب سائٹ پر کوئی ایسا ٹیلی فون نمبر جو آپ اس وقت ہمارے سننے والوں کو بتا سکیں, تاکہ وہ جو وہ لوگ جو کہ ویب سائٹ پر پڑھ نہیں سکتے, پہنچ نہیں سکتے, وہ اس ٹیلی فون پر کال ضرور کر سکیں گے, تو وہ بتائیے آج.
0518435803 آپ اس نمبر پہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
اور یہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور کیا یہ نمبر واٹس ایپ پر بھی اویلیبل ہے؟
جی, یہ نمبر واٹس ایپ پر اویلیبل نہیں ہے, یہ لینڈ لائن نمبر ہے. ہمارے آفس کالز کے اوپر فل ٹائم آپ کو تمام انفارمیشن موجود ہوگی, مل جائے گی. ہمارے جو کال ریسیو کریں گے آپ ان سے کسی بھی بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں.
تو یہ ہے سب سے اہم بات جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پاکستان بھر میں, اور جو کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں اور اس میں مبتلا ہیں, اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کسی مقام تک کوئی فیسلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں ان کو کچھ معلوم نہیں ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ ایک ایپ آنے والی ہے, وہ اگر اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اگلے ہفتے یہ جب ہوگی, تو اس سے بھی ان کو ساری انفارمیشن ان کے اپنے ٹیلی فون پر دستیاب ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ براہ راست یہ معلومات ٹیلی فون کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں, تو انہوں نے ابھی جو نمبر بتایا ہے عاطف صاحب نے, وہ نوٹ کر لیجئے. آپ عاطف صاحب ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجئے تاکہ ان کو آسانی ہو جائے سننے والوں کو.
جی, میں ایپ کا نام بھی ریپیٹ کر رہا ہوں, ایکول ایکسس. ایکول ایکسس, اور اب آپ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے, 0518435803.
کسی وقت بھی رابطہ کریں, جو انفارمیشن آپ کو چاہیے یہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی ریسیو کرنے کے لیے موجود ہوگا. ٹیلی فون لینڈ لائن نمبر ہے یہ.
میں یہ پروگرام جو ابھی ہم نے سنا ہے لوگوں نے, اس کو میں سائن لینگویج میں انٹرپریٹیشن اپنے آفس سے کروا کر آپ سے شیئر کر لوں گا. آپ فیس بک پہ پوسٹ کر دیجیے تاکہ جو لوگ سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آڈیو چل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ سائن لینگویج ویڈیو ہوگی.
तो हम अपने सुनने वालों को ये एक अच्छी खबर सुना रहे हैं, खासतौर पर वो जो कि सुन नहीं सकते, उनके घर वालों के लिए ये खबर है कि जब ये प्रोग्राम नशर होगा और ये हमारी वेबसाइट पर मौजूद होगा तो उसकी साइन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन है वो जो ये इदारा है उसके मोहम्मद आतिफ शेख साहब कह रहे हैं कि वो उसकी वीडियो बनाकर साइन लैंग्वेज की सूरत में यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे, जिसे हम अपने फेसबुक पर भी शेयर कर देंगे और वो सब लोगों के लिए आम यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। तो बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया मोहम्मद आतिफ शेख साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप पाकिस्तान में स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम या स्टेप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आप वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑन डिसेबिलिटी के पाकिस्तान में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और बहुत से कौमी और बैन अवी सतह के इदारों के साथ आप वाबस्त रह चुके हैं। आपने खसूसी अफराद के लिए अपनी ज़िंदगी को वफ़ कर रखा है, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ। और अब जिक्र कोरोना वायरस की वैक्सीन का। इस वैक्सीन की तैयारी की कोशिशें दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में जारी हैं। किसी भी वैक्सीन की मंजूरी बड़े पैमाने पर कामयाब तजुर्बों के बाद दी जाती है। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना से बचाव की कम अज कम 5 वैक्सीन तजर्बात के आखिरी मरहले में हैं। ये वैक्सीन इंसानी जिस्म में कैसे काम करेगी, इस बारे में तफसीलात सुनिए सादिया ज़ेब रांझा की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के खिलाफ हर वैक्सीन का बुनियादी हदफ प्रोटीन का उभार होता है। ये वो प्रोटीन है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत में सांस की तकलीफ का बायस बनता है और वायरस इसी को इस्तेमाल करके हमारे खलियों में दाखिल होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में मुतअद्दी बीमारियों के डॉक्टर जिम कैम्पबेल का कहना है कि इसका मकसद एंटीबॉडीज बनाने के लिए मुदाफती निजाम को मुअस्सर बनाना है।
ये वायरस को आपके खलियों में दाखिल होने से रोक देगा और ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी।
वैक्सीन के माहिर पॉल ऑफिट कहते हैं कि इस कामयाबी को हासिल करने का एक तरीका गैर फाल वायरस को पूरी तरह से निजाम में दाखिल करना है।
एक वायरस लेकर उसे बड़ा करें और फिर आप उसे कीमियाई अमल से गैर फाल बना दें। गैर फाल होने का मतलब है कि वायरस खुद दोबारा पैदा नहीं हो सकता। हम इसी तरीके से हेपेटाइटिस ए, पोलियो और रेबीज की वैक्सीन भी बनाते हैं।
मुदाफती निजाम गैर फाल वायरस के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, लिहाजा अगर COVID-19 का वायरस करीब आ जाए तो ये फाल हो जाएगा। 2 चीनी कंपनियां इस तरीके को आजमा रही हैं। एक नए तरीके में इसको निजाम में दाखिल करने के लिए कमजोर वायरस का इस्तेमाल किया जाता है।
बुनियादी तौर पर ये सिर्फ एक गेंद की तरह है, इसमें जीनियाती कोड है और इसके अलावा इस वायरस
खलियों से जुड़कर खलियों में है और फिर स्पाइक प्रोटीन आपकी खलियों के अंदर बनता है, लिहाजा आपका मुदाफियती निजाम स्पाइक के खिलाफ रद्द अमल देता है। आप स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं और आपका मुदाफियती निजाम रद्द अमल देता है। इबोला वैक्सीन भी कामयाबी से इसी तरह बनाई गई थी
और यही वो हिकमत अमली है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन में इस्तेमाल हुई है। तीसरा और जदीद तरीन तरीका जिनियाती ब्लूप्रिंट को बराह रास्त खुर्दबीनी चर्बी के बुलबुलों के अंदर खलियों में फराहम करता है।
आप बराह रास्त इस जीन को जिस्म में दाखिल करते हैं जिसको बाद में पट्टे अपने अंदर समो लेते हैं और फिर ये जीन प्रोटीन में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद आपका मुदाफती निजाम इसके खिलाफ लड़ता है।
मोडर्ना, बायोटेक और फाइजर की वैक्सीन इसी तरीके से बनाई जा रही है। इस बात की कोई जमानत नहीं है कि इनमें से कोई वैक्सीन महफूज और कारामद भी होगी। इसी वजह से इसके हजारों अफराद पर टेस्ट किए जा रहे हैं। माहिरीन इस साल के आखिर तक नतायज के लिए पुरउम्मीद हैं। स्टीव बारागोना के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी शो के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक रिपोर्ट के साथ। जर्मनी के नामवर तहकीकी इदारे मैक्स प्लैंक सोसाइटी ने पहली बार एक खातून को नायब सदर चुना तो ये एजाज कराची से ताल्लुक रखने वाली बायोलॉजिस्ट आसिफा अख्तर के हिस्से में आया। मैक्स प्लैंक से मुंसलिक 18 साइंसदान अब तक नोबेल इनाम जीत चुके हैं। सुनते हैं आसिफा अख्तर की वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान के साथ ये गुफ्तगू।
Science has always interested me since the beginning when I was already in school.
Mujhe school ke zamane se hi science ka shauk tha aur ye dilchaspi taleem ke aage badhne ke sath aur pukhta hoti chali gayi aur university projects ke liye kiye jane wale tajrubaat mein kuch naya daryaft karne ka shauk paida hua. Kuch mukhtalif daryaft karna, aise tajrubaat karna jinke natije ke bare mein aapko kuch malum nahi, ye mere liye bahut hi dilchasp tha aur isi tarah maine PhD karne ka faisla kiya. और साइंस के लिए ये शौक कभी कम नहीं हुआ. अगर देखा जाए तो वक्त के साथ इसमें इजाफा ही हुआ है.
Passion for science has never gone away. If anything, it has increased over the years. Have there been any?
क्या आपके इस सफर में किसी ने आपको मुतासिर किया? आपकी फील्ड में दूसरी खवातीन या कोई ऐसा शख्स जिससे आप मुतासिर हों?
During the time of my
मेरे अपने करियर के दौरान साइंस के शोबे में बहुत सी खवातीन, बल्कि नुमाया खवातीन और खवातीन ग्रुप लीडर्स थीं जिनके मैं मोतरिफ रही हूं, और यकीनन अपने इर्द गिर्द ऐसी खवातीन का होना मेरे लिए हौसला अफजा था, लेकिन उनकी तादाद कम थी. तो यकीनन मुझे इस बात से भी तहरीक मिलती थी कि क्या मुझे कामयाबी मिलेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी कामयाबी के जरिए मैं साइंस के शोबे में खवातीन के लिए जगह को ज्यादा वसी कर पाऊँ.
And talking about women in science, if you look at significant.
और अगर हम साइंस में नुमाया कामयाबियों की बात करें तो हमें बहुत कम खवातीन नजर आती हैं. इसकी क्या वजह है और क्या आप मुस्तकबिल में इसमें तब्दीली आते देखती हैं?
I think it's a very important point that you raise. It is.
ये एक बहुत अहम और पेचीदा सवाल है, लेकिन एक ऐसा सवाल जो मेरे ख्याल में हमें सकाफती तौर पर हल करना होगा, क्योंकि खवातीन के आगे बढ़ने के लिए हमें एक मुख्तलिफ ज़हनियत या सोच की जरूरत है. मेरे ख्याल में ज़हनियत को बराह रास्त घर से ही तब्दील करना होगा. इसे मुमकिन बनाने के लिए खवातीन के लिए ऐसे समझदार साथियों की ज़रूरत है जो घर के कामकाज में उनका हाथ बटाएं. हमें खानदानों में ऐसे माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिनमें औरतों का काम करना काबिले कबूल हो, लेकिन साथ ही आम तौर पर जो इंतजामी ढांचे हमें मुख्तलिफ साइंसी या गैर साइंसी इदारों में फराहम किए जाते हैं, उन्हें भी इस काबिल बनाना है कि मर्द और खवातीन दोनों ही करियर के रास्तों पर एक जैसा चल सकें और फैमिली और जिंदगी की दूसरी खुशियां भी हासिल कर सकें.
आसान अल्फाज में अगर आप हमें अपनी तहकीक के बारे में बता सकें और ये कि ये किस तरह मददगार रही.
So, very simply, if you, start your life with a single cell.
आप अपनी जिंदगी एक खलिये से शुरू करते हैं और फिर ये एक खलिया आपको एक मुकम्मल खूबसूरत जानदार की शक्ल में ढाल देता है. ये कैसे मुमकिन है कि हमारे जिस्म में हर एक खलिये में मौजूद मालूमात की वजाहत मुख्तलिफ होती है? मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ, और ये क्रोमेटिन एपिजेनेटिक्स का शोबा है जिसे मैं समझना चाहती हूँ, और ये बिल्कुल बुनियादी है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि इस मशीनरी के पीछे कौन से लवाजमात काम करते हैं, क्रोमोसोम किस तरह काम कर रहे हैं, जीन कैसे काम कर रहे हैं, और तभी हम बीमारियों का इलाज करने का तरीका समझ सकेंगे.
And only then we'll be able to understand how to cure diseases. Now your initial education.
आपकी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में थी और वहीं से आपकी साइंस में दिलचस्पी शुरू हुई. पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आप इस निज़ाम से गुजर चुकी हैं, आप इस निज़ाम को जानती हैं, तो आप क्या तजवीज़ करती हैं?
You know, Pakistan has a very good education system. I think it's also important to highlight that.
पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा निज़ाम तालीम है. मेरे ख्याल में ये उजागर करना भी जरूरी है, लेकिन किसी भी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है. जो लोग बैरून मुल्क रह चुके हैं उनके इल्म को वापस मुल्क में लाएं और देखें कि मुख्तलिफ ममालिक में क्या हो रहा है. अपनी खामियों को देखें और उस पर काम करें. मेरे ख्याल में सबसे अहम काम जो हमें वाकई करना चाहिए वो है तालीम में सरमायाकारी. बुनियादी तालीम किसी भी मुल्क की कामयाबी की कुंजी है.
और अब अमरीका में नौजवानों और कम उम्र मुलजमान के बारे में ये रिपोर्ट. एक तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान अमरीकी नौजवानों में जराइम की शरह 70% कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद हर साल बहुत से नौजवान और कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ जराइम की वजह से गिरफ्तार होते हैं, जिनमें से बेशतर को इस्लाही मराकज में भेजा जाता है. ऐसे ही एक मरकज के बारे में सुनते हैं सादिया ज़ेबरांझा की ये रिपोर्ट.
90 की दहाई में अमेरिका में नौजवानों में मुतादिद जराइम की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, तो गैर मुनाफा बख्श तंजीमें, कानून साज और शहरी आगे आए और सजाओं में तब्दीली की कोशिशें की और बहाली नौ की सहूलतों में इजाफे पर जोर दिया. इसके नतीजे में नौजवानों में जराइम की सतह 70% कम हुई.
सिस्टम ने ये जानने पर तवज्जो दी है कि कौन कौन से अमल जराइम के जुमरे में आते हैं और कौन कौन से जराइम नहीं कहलाए जा सकते. मसलन छोटी उम्र में सिगरेट और शराब खरीदना, अब ये गैर कानूनी तो है, लेकिन ऐसा जुर्म भी नहीं कि बच्चे को जेल में डाल दिया जाए.
جونیتھا میکنیئر ناردرن ورجینیا جووینائل ڈیٹینشن سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اپنے مقدمات کے فیصلے کا انتظار کرنے والے یا عدالتوں سے جرم ثابت ہو جانے والے کم عمر ملزمان کو یہاں رکھا جاتا ہے، لیکن سزا کے طور پر نہیں بلکہ بحالی کے مقصد سے. جنیتھا کے مطابق ایسے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے بھی سدھارا جا سکتا ہے اور ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور گزشتہ ایک عشرے میں ایسی ہی کوششوں سے حراستی مراکز میں نوجوانوں کی تعداد ریکارڈ حد تک کم ہوئی ہے.
It's an old facility. It's been around for a long time.
اگرچہ یہ مرکز کافی پرانا ہے لیکن یہاں رائج طریقہ کار بالکل نیا ہے. یہاں ایک روز کے لیے آنے والے بچے کی بھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے کسی بھی عمل کے پیچھے چھپی وجہ تک پہنچا جا سکے.
اگرچہ کم عمر ملزمان کی بحالی کے حوالے سے امریکہ میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اسے ابھی بھی خامیوں سے پاک نہیں کہا جا سکتا.
ریاست ورجینیا میں کل 24 حراستی مراکز ہیں، جن میں سے محض 2 سینٹرز ایسے ہیں جہاں سزا کے طور پر بچوں کو ان کے سیلز میں بند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان پر چیخا چلایا جاتا ہے، بلکہ ان کے کسی بھی ناقابل قبول رویے کے پیچھے چھپی وجہ کو جان کر تھراپی یا کسی بھی مناسب علاج سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم ان میں سے ایک ہیں.
اس سینٹر کو نجی سطح پر ایک گورننگ باڈی چلاتی آ رہی ہے جو گزشتہ کچھ برسوں سے اس پر آنے والے اخراجات اور بچوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
ایسے میں جب الیگزینڈریا شہر میں واقع اس جووینائل ڈیٹینشن سینٹر کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسی سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہتی ہیں کہ اخراجات میں کٹوتی کے لیے وہ اس سینٹر کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے خیال میں ایسے مسائل کے شکار بچوں کے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے اس معاشرے اور مجموعی نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے. سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ٹیٹو چلانا صدیوں سے تفریح کا ایک ذریعہ رہا ہے. تیز رفتار اور جدید دور میں اگرچہ اس کی مقبولیت خاصی کم ہو چکی ہے، لیکن پرانے گلی محلوں میں یہ کھیل اب بھی نظر آ جاتا ہے. راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں آج بھی ایک شخص ہاتھ سے لٹو بنانے کا ہنر کیسے زندہ رکھے ہوئے ہے، سنتے ہیں گیتیارا انی اس کی اس رپورٹ میں.
یہ ہے راولپنڈی کا لٹو چوک. کچھ دہائیاں پہلے یہاں لٹو بنانے کی 30-35 دکانیں ہوا کرتی تھیں، آج صرف ایک ہے. لٹو بنانے کی اس آخری دکان کے مالک آزم خان ہیں، جو اب بھی دن میں 10-12 لٹو ہاتھ سے تیار کرتے ہیں.
یہاں ہمارے بڑے سارے کام کرتے تھے، دادے تھے، ابو تھے، تایا تھے، وہ کافی دکانیں تھیں. اب تو ماشاءاللہ ایک دکان رہ گئی، ساری ختم ہو گئی.
آزم خان کہتے ہیں کہ لٹو کی بطور کھیل مقبولیت پہلے جیسی نہیں رہی، مگر اب بھی کچھ لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں.
ہمارا پرانا یہ ورثہ ہے نا، یہ بچے اس لیے لیتے ہیں، بڑے بھی لے کے جاتے ہیں، باہر بھی لے کے جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، کینیڈا میں جاتے ہیں، جو پرانے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں.
اس محلے میں ہر سال لٹو چلانے کا مقابلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پورے راول پنڈی سے کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے.
لڈو چلانے کا ٹورنامنٹ تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن اسے چلانے کی پریکٹس اس محلے کے بچے روز کرتے ہیں.
ویڈیو گیمز کے اس دور میں بھی ہر شام یہاں بچے لڈو چلاتے نظر آتے ہیں. آزم خان اپنے اہل محلہ کے ساتھ مل کر اس پرانے کھیل کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی اگلی نسل کو بھی یہ کام سکھانا چاہتے ہیں. ان کے مطابق تھوڑی سی حکومتی دلچسپی اس کھیل میں پھر سے جان ڈال سکتی ہے.
بھارت پروگرام میں بچے سیکھیں نا جی، اس کو زندہ رکھیں، اجاگر رکھیں.
گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، راولپنڈی.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے.
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقع